بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اور یہ لوگ جب کوئی برا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے آباؤ اجداد کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ نے یہی حکم دیا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ خدا بری بات کا حکم دے ہی نہیں سکتا ہے، کیا تم خدا کے خلاف وہ کہہ رہے ہو جو جانتے بھی نہیں ہو؟ کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار نے انصاف کا حکم دیا ہے، اور تم سب ہر نماز کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھا کرو اور خدا کو خالص دین کے ساتھ پکارو۔ اس نے جس طرح تمہاری ابتدا کی ہے اسی طرح تم پلٹ کر بھی جاؤ گے۔ اس نے ایک گروہ کو ہدایت دی ہے اور ایک پر گمراہی مسلط ہو گئی ہے کہ انہوں نے شیاطین کو اپنا ولی بنا لیا ہے اور خدا کو نظر انداز کر دیا ہے، اور پھر ان کا خیال ہے کہ وہ ہدایت یافتہ بھی ہیں۔
ریڈیو تہران اردو سروس کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں قلب عباس زیدی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، پروگرام کے آغاز میں آپ نے سورہ اعراف کی آیات 28-30 کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے جناب علی پرہیزگار۔ سامعین، ہماری صبح کی نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں، جبکہ تہران میں مقامی سامعین ہماری یہ نشریات 99.5 MHz FM پر سن سکتے ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات IRIB ورلڈ سروس ایپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے موبائل پر براہ راست سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ تھوڑی دیر بعد آپ سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں، خبروں کے بعد پیش کریں گے پروگرام صبح امید، پھر آپ سنیں گے پروگرام افکار و نظریات، اور اس کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا یادوں کے جھروکے، پھر آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ یہ تھی اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد ریڈیو تہران سے پیش کریں گے عالمی خبریں۔
ریڈیو تہران سے عباس سید عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ پہلے پیش خدمت ہے اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے مغربی ایشیا میں امریکہ کے مخاصمانہ اور اشتعال انگیز اقدامات کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ امریکہ کے منتخب صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری پر سیکیورٹی اہلکاروں کی جانب سے حملے کے انتباہ کے خطرات بڑھ گئے ہیں۔ پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں نے منگل کو الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہندوستان میں 26 جنوری کو کسانوں کی ٹریکٹر ریلی کے بارے میں سپریم کورٹ کے تبصرے کو کسانوں نے اپنی جیت قرار دیا ہے۔ اور یمن کی پارلیمنٹ کے سپیکر نے مختلف ممالک کے پارلیمانی سپیکروں اور بین الاقوامی پارلیمانی یونینوں اور سینٹ کے سربراہوں کے نام اپنے مراسلے میں یمن کی عوامی انقلابی تحریک انصار اللہ کے خلاف امریکی فیصلے کی منسوخی کے لیے عالمی سطح پر سفارتی دباؤ ڈالنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ نے مغربی ایشیا میں امریکہ کے مخاصمانہ اور اشتعال انگیز اقدامات کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ تہران جارے قوتوں کو نابود کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گا۔ مغربی ایشیا میں امریکی بمبار طیاروں کی اشتعال انگیز پروازوں پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر جواد ظریف نے اپنے ایک ٹویٹ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا ہے، اگر B-52 طیاروں کی پروازوں کے ذریعے ایران کو ڈرانا دھمکانا مقصود ہے تو بہتر ہوگا امریکی ٹیکس دہندگان کے پیسے ان کی سلامتی پر خرچ کرو۔ وزیر خارجہ نے اپنے ٹویٹ میں واضح کیا کہ اگرچہ پہلے 2 سال کے دوران ایران نے کسی بھی جنگ کا آغاز نہیں کیا، تاہم جارے قوتوں کو نابود کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے ٹرمپ کے مخاطب کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس بارے میں صدام کی حمایت کرنے والے اپنے قریبی دوستوں سے پوچھ لو۔ وزیر خارجہ نے اس سے پہلے بھی ایک ٹویٹ میں واضح کیا تھا کہ ٹرمپ اور ان کے ساتھی اپنے ملک میں کرونا وائرس کے مقابلے کی بجائے امریکی ٹیکس دہندگان کے اربوں ڈالر مغربی ایشیا میں بمبار طیاروں کی پروازوں پر خرچ کر رہے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ امریکی بمبار طیاروں نے پچھلے چند روز کے دوران 2 بار ایشیا کی فضاؤں میں پروازیں بھری ہیں۔ دوسری جانب ایران کے پیسیفک ڈیفنس ہیڈ کوارٹر کے سربراہ جنرل غلام رضا جلالی نے ایران کے جدید ترین اسمارٹ میزائل اور ڈرون طیاروں کو سخت ترین امریکی پابندیوں کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلحے اور دفاعی ساز و سامان کی خریداری کے حوالے سے ایران پر شروع سے سخت ترین پابندیاں عائد رہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے سائنسدانوں نے اپنی صلاحیتوں اور ملکی توانائیوں کو بروئے کار لاتے ہوئے تمام تر پابندیوں کے باوجود دفاعی میدان میں ملک کو خود کفیل بنا دیا ہے, اور ایران کے اسمارٹ میزائل اور ڈرون طیارے اس کا منہ بولتا ثبوت ہیں. جنرل غلام رضا جلالی کا کہنا تھا کہ امریکی صدارت پر ٹرمپ کے آنے کے بعد یہ بات مزید واضح ہو گئی ہے کہ دفاعی اور خلائی میدان میں طاقتور ہوئے بغیر منصفانہ مذاکرات کا امکان نہیں ہے. امریکہ کے منتخب صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری پر سیکیورٹی اہلکاروں کی جانب سے حملے کے انتباہ کے بعد ایف بی آئی نے نیشنل گارڈ کے تمام اہلکاروں کی اسکریننگ شروع کر دی ہے. امریکی فوجی حکام نے کہا کہ نو منتخب صدر کی تقریب حلف برداری کی سیکیورٹی پر تعینات اہلکاروں کی جانب سے حملوں کے خدشات کے پیش نظر ایف بی آئی تقریب حلف برداری کی حفاظت کے لیے واشنگٹن آنے والے نیشنل گارڈ کے تمام 25,000 اہلکاروں کو اسکریننگ کر رہی ہے. نیشنل گارڈ کے 25,000 کے قریب اہلکاروں کو امریکہ بھر سے واشنگٹن بھیجا گیا ہے, اور یہ تعداد اب تک ہونے والے تقریب حلف برداری کی حفاظت کے لیے تعینات کیے جانے والے سیکیورٹی اہلکاروں کے مقابلے میں 2 گنا زیادہ ہے. دوسری جانب امریکی وزارت جنگ کے اعلی ترین سول افسر رویان مکارتھری نے بھی اپنے ایک بیان میں کہا کہ سیکیورٹی حکام پوٹینشیل خطرات کے حوالے سے پورے آگاہ اور چوکسی کی حالت میں ہیں. انہوں نے تمام فوجی افسران سے کہا کہ وہ تقریب حلف برداری والے روز کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی روک تھام کے لیے اپنی پوری توانائیاں بروئے کار لائیں. اسی دوران اطلاعات ہیں کہ ٹرمپ کے حامیوں اور سفید فام نسلی برتری کے حامی انتہا پسند گروہوں کی جانب سے ملک کی تمام 50 ریاستوں میں مسلح مظاہروں کی اپیل کے بعد امریکہ کے موجودہ صدر کے حامیوں نے ریاست اوہاؤ سے مظاہروں کا آغاز کر دیا ہے. یو ایس اے ٹوڈے نے اپنے ٹویٹ میں ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سٹی پولیس کو واشنگٹن ڈی سی میں کانگریس کی عمارت کے قریب واقع ایک اہم چوراہے سے لاوارس سوٹ کیس ملا ہے. اس سے پہلے واشنگٹن پولیس نے ایک شخص کو 50 کارتوسوں کے ہمراہ گرفتار کیا اور الزام عائد کیا کہ یہ شخص جعلی دعوت نامے کے ذریعے نو منتخب صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کی نیت سے کسی دوسری ریاست سے یہاں پہنچا ہے. دریا اسنا سی این این کی جانب سے کرائے جانے والے تازہ سروے کے مطابق امریکی عوام کی اکثریت نے 20 جنوری سے پہلے ہی ٹرمپ کی برطرفی کا مطالبہ کیا ہے. پاکستان کے اپوزیشن جماعتوں کے تحت پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس پیر کو اسلام آباد میں منعقد ہوا, جس میں منگل کو الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا گیا. میڈیا رپورٹوں کے مطابق اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر پی ڈی ایم اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس میں نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز بھی موجود تھیں اور دیگر رہنما شریک تھے, تاہم پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری شریک نہیں ہوئے. البتہ پیپل پارٹی دیگر رہنماؤں کے ساتھ اس اجلاس میں موجود تھی. اجلاس میں الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کی حکمت عملی پر غور اور 31 جنوری کی ڈیڈ لائن کے بعد پی ڈی ایم کی حکمت عملی پر بھی مشاورت کی گئی. اجلاس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پی ڈی ایم کی قیادت الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کرے گی. انہوں نے کہا کہ ہم جمہوریت کی بحالی کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے آئندہ ہفتوں میں ملک کے مختلف شہروں میں پی ڈی ایم کے جلسوں کی بھی اطلاع دی. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ فورن فنڈنگ کیس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا اسکینڈل ہے. انہوں نے الزام لگایا کہ اس اسکینڈل کے مرکزی ملزم وزیراعظم عمران خان ہیں. اجلاس سے قبل صحافیوں سے غیر رسمی بات چیت کرتے ہوئے پی ڈی ایم کی رہنما اور مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے اس تاثر کو مسترد کیا کہ پی ڈی ایم کی تحریک سست ہوتی جا رہی ہے. ایک صحافی کے سوال پر کہ پی ڈی ایم سست ہوتی کیوں دکھائی دے رہی ہے, مریم نواز کا کہنا تھا تو کیا حکومت تیز ہو رہی ہے. اس سے قبل پاکستان کے وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے پی ڈی ایم کو قصہ پارینہ قرار دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ایک تھی پی ڈی ایم جو اب ماضی کا حصہ بن چکی ہے. ہندوستان میں 26 جنوری کو کسانوں کی ٹریکٹر ریلی کے بارے میں سپریم کورٹ کے تبصرے کو کسانوں نے اپنی جیت قرار دیا ہے. 26 جنوری کو کسانوں کی ٹریکٹر ریلی کے خلاف پولیس کی جانب سے سپریم کورٹ میں دائر کی گئی درخواست کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ کی چیف جسٹس نے کہا کہ کسانوں کو ٹریکٹر ریلی نکالنے کی اجازت دینی ہے یا نہیں یہ پولیس کا کام ہے اور اس بات کو پولیس ہی طے کرے گی. چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ اب ہم یہ بھی بتائیں کہ پولیس کے پاس کیا اختیار ہے اور کیا نہیں ہے. عدالت نے کہا کہ شہر میں کتنے لوگ آئیں گے اور کتنے لوگوں کا اجتماع ہوگا یہ پولیس طے کرے گی. سپریم کورٹ نے معاملے کی اگلی سماعت بدھ تک ملتوی کر دی ہے. سپریم کورٹ کے اس تبصرے پر کسان لیڈروں نے کہا کہ ٹریکٹر ریلی کے معاملے میں عدالت کا دخل نہ دینا ہماری جیت ہے. کسانوں نے کہا کہ اس مسئلے پر حکومت اور پولیس آئے اور ہم سے بات کریں, ہم پرامن ریلی نکالیں گے. کسان رہنماؤں کا کہنا تھا کہ یوم جمہوریہ پر اپنی ریلی الگ علاقے میں نکالیں گے اور یوم جمہوریہ کی پریڈ میں کسی طرح کا خلل نہیں ڈالیں گے. انہوں نے واضح کیا کہ اگر پولیس روکے گی تو بھی ہم ریلی نکالیں گے۔ افغانستان کا دارالحکومت کابل پیر کے روز دوسری بار بم دھماکوں سے لرز اٹھا۔ کابل سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق یہ دھماکہ کابل کے شمالی علاقے خیر خانہ میں ہوا۔ ابھی ممکنہ نقصان کے بارے میں کوئی رپورٹ نہیں ملی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس دھماکے کا مقصد افغانستان کے ایک رکن پارلیمنٹ کی گاڑی کو نشانہ بنانا تھا۔ کابل میں پیر کے روز ہونے والا یہ دوسرا دھماکہ تھا۔ کابل پولیس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ کابل کے چھٹے سیکیورٹی زون میں ہونے والے اس دھماکے میں افغانستان کی وزارت مواصلات کی عمارت تباہ ہو گئی، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اس سے قبل اتوار کو کابل میں ہونے والے ایک بم دھماکے میں سپریم کورٹ کی دو خواتین جج جاں بحق ہو گئی تھیں۔ یمن کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے مختلف ممالک کے پارلیمانی اسپیکروں اور بین الاقوامی پارلیمانی یونینوں اور سینٹ کے سربراہوں کے نام اپنے مراسلے میں یمن کی عوامی انقلابی تحریک انصار اللہ کے خلاف امریکی فیصلے کی منسوخی کے لیے عالمی سطح پر سفارتی دباؤ ڈالنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ یمن کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے مختلف ممالک کے پارلیمانی اسپیکروں اور بین الاقوامی پارلیمانی یونینوں نیز سینٹ کے سربراہوں کے نام اپنے مراسلے میں امریکہ کی طرف سے گزشتہ 6 برسوں سے یمنی عوام کے خلاف جارے سعودی اتحاد کی جارحیت کی حمایت کی بنا پر واشنگٹن کو بین الاقوامی دہشت گردی کا حامی قرار دیے جانے اور یمن کی عوامی انقلابی تحریک انصار اللہ کے خلاف امریکی فیصلے کی منسوخی کے لیے عالمی سطح پر سفارتی دباؤ ڈالے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ یمن کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد حسین الایدروس نے کہا کہ جارے سعودی اتحاد کے لیے امریکہ کی حمایت بین الاقوامی اور انسانی حقوق کی قوانین اور اصول کے منافی ہے اور یمنی عوام کے خلاف جارے ملکوں کی حمایت اور یمن کو تقسیم کرنے کی کوشش کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ذریعے دنیا کے دہشت گرد گروہوں کی فہرست میں یمن کی عوامی انقلابی تحریک انصار اللہ کے نام کو شامل کیا جانا یمن کے سیاسی حل اور اقوام متحدہ کی حمایت سے امن مذاکرات میں پیش رفت کے لیے منفی نتائج کا حامل ہے اور نتیجے میں یمن کے خلاف سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی سربراہی میں لاحاصل جنگ جاری رہنے کا باعث ہے، اور امریکہ کے اس فیصلے سے علاقے کا امن و سلامتی کا مسئلہ بھی خاصا متاثر ہوگا۔ یمنی اسپیکر نے کہا کہ یمن کی پارلیمنٹ عوامی تحریک انصار اللہ کو ایک سیاسی جماعت اور بیرونی جارے قوتوں کے مقابلے میں عوام کا ایک نمائندہ دھڑا سمجھتی ہے۔
یہ تہران ہے، صدائے اسلامی جمہوریہ ایران۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، علم بیش بہا خزانہ ہے اور اس کی کنجی سوال ہے، تم سوال کرو، خدا تم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا۔ لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، عہد جاہلیت کے دوران ملک عرب میں بت پرستی کا عام رواج تھا اور لوگ مختلف انداز میں اپنے اپنے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس زمانے میں کعبہ مکمل بت خانے میں تبدیل ہو چکا تھا، جس میں 360 سے زیادہ اقسام اور مختلف شکل و صورت کے بت رکھے ہوئے تھے، اور کوئی قبیلہ ایسا نہ تھا جس کا بت وہاں موجود نہ ہو۔ حج کے زمانے میں ہر قبیلے کے لوگ اپنے بت کے سامنے کھڑے ہوتے، اس کی پوجا کرتے اور اس کو اچھے ناموں سے پکارتے تھے۔ ظہور اسلام سے قبل یہود و نصارہ بھی، جو کہ اقلیت میں تھے، جزیرہ نما عرب میں آباد تھے۔ یہودی اکثر شمال عرب کے گرد و نواح کے علاقوں، مثلاً یثرب، وادی القرآن، تیما، خیبر اور فدق میں رہا کرتے تھے، جبکہ عیسائی نواح جنوب میں یمن اور نجران جیسی جگہوں پر بسے ہوئے تھے۔ انہی میں چند لوگ ایسے بھی تھے جو وحدانیت کے قائل اور خدا پرست تھے، اور وہ خود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کا پیروکار سمجھتے تھے. مورخین نے ان لوگوں کو حنفا کے نام سے یاد کیا ہے. جب پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی, اس وقت عرب میں موجود مذہب کی جو حالت و کیفیت تھی اسے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اس طرح بیان فرمایا ہے. اس زمانے میں لوگ مختلف مذاہب کے ماننے والے تھے, ان کے افکار ایک دوسرے کے مخالف اور طور طریقے مختلف تھے. بعض لوگ خدا کو مخلوق سے مشابہ کرتے تھے, ان کا خیال تھا کہ خدا کے بھی ہاتھ اور پیر ہیں اور وہ بھی عام انسانوں کی طرح زندگی بسر کرتا ہے اور اس کے بھی بیوی اور بچے ہیں. وہ خدا کے نام میں تصرف بھی کرتے, اپنے بتوں کو خدا کے مختلف ناموں سے یاد کرتے تھے, مثلاً لات کو اللہ, عزا کو عزیز اور منات کو منان کے ناموں سے یاد کرتے تھے. بعض لوگ خدا کے علاوہ دوسری اشیاء کو بھی پوچھتے تھے, ان میں بعض دہریے تھے اور صرف فطرت حرکات فلکیہ اور گردش زمان ہی کو خود پر مؤثر سمجھتے تھے. پروردگار عالم نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے انہیں گمراہی سے نجات دلائی اور آپ کے وجود کی برکت سے انہیں جہالت کے اندھیرے سے باہر نکالا. جب ہم بت پرستوں کے گوناگوں عقائد کا مطالعہ کرتے اور ان کا جائزہ لیتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ انہیں اپنے بتوں سے ایسی زبردست عقیدت تھی کہ وہ ان کے خلاف ذرہ برابر بھی توہین برداشت نہیں کر سکتے تھے. اسی لیے وہ ہمیشہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس جاتے اور ان سے پیغمبر کی شکایت کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور ہمارے دین و مذہب میں برائیاں نکالتے رہتے ہیں. وہ لوگ وجود خدا مطلق اور پروردگار کے معتقد و قائل تو تھے اور اللہ کے نام سے اسے یاد کرتے تھے, مگر اس کے ساتھ ہی وہ بتوں کے تقدس اور پاکیزگی کا مظہر اور انہیں قابل پرستش سمجھتے تھے. وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ بت ان کے معبود تو ہیں مگر ان کے خالق نہیں. چنانچہ یہی وجہ تھی کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے گفتگو فرماتے تو یہ ثابت نہیں کرتے تھے کہ خداوند عالم ان کا خالق ہے, بلکہ ثبوت و دلائل کے ساتھ یہ فرماتے تھے کہ خدا مطلق واحد ہے اور ان کے بنائے ہوئے معبودوں کی حیثیت و حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. اور سامعین, اب پیش ہے ایک سامع کا خط. محترم عمار یاسر صاحب کو ڈی جی خیر پور سندھ پاکستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے تمام پروگرام بہت ہی اعلیٰ جا رہے ہیں. بزم دوستہ پروگرام سنا, واقعی بزم دوستہ لسنرز کا محبوب پروگرام ہے اور تمام لسنرز اس کا شدت سے انتظار کرتے ہیں. اس کے علاوہ صبح امید پروگرام بھی ہمارا نہایت ہی پسندیدہ پروگرام ہے. اس پروگرام سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. میری طرف سے تمام لسنرز کو بہت بہت سلام عرض ہے. اور سامعین, محترم عمار یاسر صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان.
منصور دوانقی نے اپنے عہد حکومت میں بہت سے حسنی سادات کو گرفتار کر کے تنگ و تاریک زندانوں میں ڈال دیا تھا. ان قیدیوں میں امام حسن مجتبی علیہ السلام کے فرزند ارجمند علی بن حسن المثلث بھی شامل تھے. ان کے زہد و تقوی کی وجہ سے انہیں علی خیر اور علی عابد کہا جاتا تھا. آپ اپنے دور میں عبادت اور ذکر الہی میں اپنی مثال آپ تھے. حسنی سادات کا قید خانہ اتنا تاریک تھا کہ دن رات کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا اور اوقات نماز کا علم ہی نہیں ہوتا تھا. سید علی عابد نے قرآن مجید پڑھنے کے اوقات اس طرح سے متعین کیے تھے کہ باقی قیدیوں کو اوقات نماز کا علم ہوتا تھا. ایک مرتبہ ان کے بھتیجے سید عبداللہ بن حسن مسنہ نے ان سے اپنی قید و بند کی شکایت کرتے ہوئے کہا, چچا جان, اس تنگ و تاریک قید خانے کو آپ دیکھ رہے ہیں اور اس پر توق و زنجیر کا بوجھ بھی ہے. آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلائے. سید علی عابد نے کہا، چچا کی جان، اللہ نے جنت میں ہمارے لیے درجہ مقرر کیا ہے اور ہم ان آزمائش پر صبر کیے بغیر اس درجے کو حاصل نہیں کر سکتے، اور منصور کے لیے بھی اللہ نے دوزخ میں ایک سخت ترین مقام بنایا ہے، اور وہ دوزخ کے اس مقام تک تبھی پہنچ سکتا ہے جب وہ ہمیں اس طرح کی تکلیف دے. اگر آپ ان مصائب و آلام پر صبر کریں تو آپ کے آرام کا وقت آنے والا ہے، کیونکہ ہماری موت قریب آ چکی ہے. اور اگر اس قید خانے سے نجات چاہتے ہو تو میں دعا مانگتا ہوں جس کے بعد تم رہا ہو جاؤ گے، لیکن یہ یاد رکھو کہ منصور دوزخ کے اس عذاب سے بچ جائے گا. یہ سن کر سید عبداللہ نے کہا، چچا جان، پھر ہم صبر کریں گے. تین دن بعد سید علی بن حسن مثلث کی زندان میں حالت سجدہ میں وفات ہو گئی. سید علی عابد کو جب سجدے میں سر رکھے کافی دیر ہوئی تو عبداللہ نے سمجھا کہ شاید انہیں نیند آ گئی ہے. بیدار کرنا چاہا تو معلوم ہوا کہ ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی.
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا. اجازت دیجیے، خدا حافظ.
سامعین، یہ پروگرام آپ ریڈیو تہران صدائے اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں.
افکار و نظریات.
سامعین، ہم پروگرام افکار و نظریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے. امید ہے ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوگا. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. خلیج فارس تعاون کونسل کا 41واں سربراہی اجلاس سعودی عرب کے شہر العلا میں ہوا. اس اجلاس کا مقصد قطر کے محاصرے کا خاتمہ اور اس کونسل کے اراکین کے درمیان صلح و آشتی کرنا تھا. اس اجلاس میں قطر کے ساتھ کشیدگی کے خاتمے اور دوحہ کے لیے سرحدیں کھولنے کے معاہدے پر دستخط کیے گئے، لیکن بہت سے مبصرین نے عرب ممالک کی باہمی کشیدگی ختم ہونے کو بعید قرار دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس اجلاس میں سعودی عرب، بحرین، متحدہ عرب امارات اور مصر کے سربراہ شریک نہیں ہوئے تھے. اجلاس میں صرف قطر کے امیر شیخ تمیم اور کویت کے امیر شیخ نواف الاحمد شریک تھے. عمان کے بادشاہ ہیثم بن طارق، بحرین کے بادشاہ حمد ابن عیسیٰ نے بھی اس اجلاس میں شرکت نہیں کی. متحدہ عرب امارات نے بھی ولی عہد محمد بن زائد کی بجائے دبئی کے حاکم اور اس ملک کے نائب سربراہ محمد بن راشد آل مکتوم کو اجلاس میں بھیجنے کا فیصلہ کیا. سعودی عرب کے بادشاہ سلمان بھی اس اجلاس میں شریک نہیں ہوئے، بلکہ اس ملک کے ولی عہد محمد بن سلمان نے ان کی نمائندگی کرتے ہوئے اجلاس میں شرکت کی. اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ اجلاس امریکی دباؤ میں اور نئی امریکی حکومت کے مواقف کے پیش نظر نیز موجودہ کشیدگی جاری رہنے پر سعودی عرب کی تشویش کی بنا پر بلایا گیا. بحرین کے سابق نائب وزیر خارجہ حمد احمد العامر نے بحران قطر کے حل سے متعلق سمجھوتے پر دستخط ہونے کے دن اخبار الایام میں ایک مقالہ شائع کیا. اس میں لکھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمارے ارد گرد کیا ہونے والا ہے، کیا اسلامی اور عرب اقدار کی اتنی زیادہ تباہی معقول ہے، کیا ہم اپنے مفادات کی خاطر تاریخی اور برادرانہ تعلقات داؤ پر لگا سکتے ہیں، ہم امن کی بات کیسے کر سکتے ہیں جبکہ قطر میں ترکی کے فوجی موجود ہیں، الجزیرہ ٹی وی چینل کا مستقبل کیا ہوگا جس نے سعودی عرب، بحرین، متحدہ عرب امارات اور مصر کے خلاف شدید ترین تشہیراتی مہم چلائی تھی. العلا سمجھوتے پر دستخط ہونے کے صرف چند ہی دن کے بعد متحدہ عرب امارات اور قطر کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر مملکت برائے خارجہ امور انور قرقاش نے قطر کے ساتھ سفارتی تعلقات کے اثرینو آغاز کے لیے اپنے ملک کی شرائط پیش کی اور کہا کہ ابوظبی اور دوحہ کے درمیان سفارتی تعلقات کے اثرینو آغاز کے لیے وقت درکار ہے اور اس مسئلے کا انحصار ایران، ترکی اور اسلامی گروہوں کے ساتھ قطر کے تعلقات کی نوعیت پر ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ کے پریس آفس کے ڈائریکٹر احمد بن سعید الرمیحی نے انور قرقاش کے بیانات پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ان بیانات پر افسوس ہے کیونکہ یہ بیانات خلیج فارس بحران کے حل کے لیے کی جانے والی کوششوں سے میل نہیں کھاتے ہیں۔ یہ بیانات خلیج فارس کے بحران کے حل کے عمل کو نقصان پہنچانے کی کوشش کے مترادف ہیں اور ہم انہیں اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ قطر کے وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے بھی اسے قبل فائنینشل ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ سعودی عرب کے ساتھ سمجھوتے سے ایران اور ترکی کے ساتھ دوحہ کے تعلقات میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ العلا اجلاس قطر کی کامیابی اور سعودی عرب کی ناکامی تھی۔ قطر اور چار عرب ملکوں کے درمیان 5 جون 2017 کو کشیدگی کا آغاز ہوا تھا۔ قطر کی خارجہ پالیسی اس کشیدگی کی اصل وجہ تھی۔ ان چار ممالک نے قطر کے ساتھ تعلقات منقطع کرنے کے بعد اس کا محاصرہ کر لیا اور اپنی سرحدیں دوحہ پر بند کر دیں۔ ان چار ممالک نے قطر پر اپنی سرحدیں دوبارہ کھولنے اور تعلقات بحال کرنے کے لیے 13 شرائط مقرر کی، جن میں الجزیرہ چینل کی سرگرمیوں میں اعتدال لانا، حماس اور اخوان المسلمین کے ساتھ تعلقات کا خاتمہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات پر نظر ثانی کرنا شامل تھا، لیکن قطر کی حکومت نے تمام 13 شرائط کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ شرائط قطر کی خود مختاری اور اس کے اقتدار اعلیٰ کے منافی ہیں اور وہ انہیں قبول نہیں کرے گا۔ اب 3.5 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد سعودی عرب نے ایسی حالت میں اپنی سرحدیں قطر کے لیے کھولنے کا سمجھوتا کیا ہے کہ جب قطر نے اس کی ایک بھی شرط تسلیم نہیں کی ہے۔ گزشتہ ہفتے ایران کی سپاہ قدس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی اور عراقی الحشد الشعبی کے ڈپٹی کمانڈر ابو مہدی المہندس اور ان کے 8 ساتھیوں کی شہادت کی پہلی برسی منائی گئی۔ سپاہ قدس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی عراقی حکومت کی دعوت پر اس ملک میں گئے تھے کہ 3 جنوری 2020 کو امریکہ کے دہشت گرد اور جارح فوجیوں نے بغداد ایئرپورٹ کے قریب انہیں عراقی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے ڈپٹی کمانڈر اور ان کے 8 ساتھیوں پر حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا۔ ان کی شہادت کی پہلی برسی ایران کے علاوہ عراق، شام، یمن اور لبنان میں بھی منائی گئی۔ عراق کے شہریوں نے بغداد کے بین الاقوامی ایئرپورٹ تک جانے والے راستے میں کہ جہاں شہید قاسم سلیمانی اور ابو مہدی المہندس کی گاڑی کو امریکہ نے نشانہ بنا کر انہیں اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا تھا، شمعیں جلا کر اور دعائیں مانگ کر ان شہداء کی یاد منائی۔ اس موقع پر الحشد الشعبی کے کمانڈروں نے تقریریں بھی کیں اور ان شہیدوں کے خون کا بدلہ لینے اور عراق سے امریکی فوجیوں کو نکال باہر کرنے پر تاکید بھی کی۔ گزشتہ ہفتے عراق کے التحریر اسکوائر میں بھی ہزاروں باشندوں نے عظیم الشان اجتماع کے ذریعے شہید قاسم سلیمانی اور ابو مہدی المہندس کی یاد منائی۔ شہید قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی المہندس کی شہادت کی پہلی برسی کے موقع پر عراق اور شام کے بہت سے شہروں میں ان شہداء کی قد آدم تصاویر گلیوں، سڑکوں اور گھروں کے دروازوں پر نصب کی گئیں۔ شہید قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی المہندس کی شہادت کی پہلی برسی کے موقع پر متعدد شخصیات نے تقریریں بھی کیں، جن میں سے حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ کی تقریر خاص اہمیت کی حامل تھی۔ سید حسن نصر اللہ نے اپنی تقریر میں یہ بات زور دے کر کہی کہ استقامت کے کمانڈروں کی شہادت اور ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے استقامتی محاذ کو آگے بڑھنے سے روکا نہیں جا سکتا۔ سید حسن نصر اللہ نے اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہ استقامتی محاذ اپنے کمانڈروں کی شہادت کے مرحلے کو عبور کر چکا ہے، کہا کہ استقامتی محاذ جب بھی اپنے کسی کمانڈر سے محروم ہوتا ہے تو پہلے سے زیادہ مضبوط، سنجیدہ اور ہوشیار ہو جاتا ہے۔ سید حسن نصر اللہ کی اس بات سے اس نظریے کی تصدیق ہوتی ہے کہ جنرل قاسم سلیمانی شہادت کے بعد اپنے دشمنوں کے لیے زیادہ خطرناک بن چکے ہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا ادراک امریکہ، صہیونی حکومت اور بعض عرب ممالک کو ابھی تک نہیں ہو سکا ہے، اور وہ استقامت کے کمانڈروں کو شہید کرنے جیسی اسٹریٹجک غلطیاں کرتے ہیں۔ سید حسن نصر اللہ کے بقول امریکہ یہ سمجھتا تھا کہ جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد استقامتی محاذ میں دراڑ پڑ جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے۔ گزشتہ ہفتے جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کے نتائج پر متعدد شخصیات نے روشنی ڈالی۔ ان تمام شخصیات نے ایک مشترکہ نقطہ یہ بیان کیا کہ جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت اس بات کا سبب بنی کہ خطے سے امریکی فوجیوں کا انخلا مغربی ایشیا میں بسنے والوں کے ایک مشترکہ مطالبے میں تبدیل ہو جائے۔ سید حسن نصر اللہ نے اپنی تقریر میں کہا، اگر جنرل قاسم سلیمانی شہید نہ ہوتے تو خطے سے امریکی فوجیوں کے انخلا کا مطالبہ مغربی ایشیا کے علاقے کی اقوام کے نعرے میں تبدیل نہ ہوتا۔ عراق الفتح اتحاد کے سربراہ نے بھی گزشتہ ہفتے التحریر اسکوائر میں شہید قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی المہندس کو جوانوں کے لیے نمونہ عمل قرار دیتے ہوئے تاکید کی کہ عراق سے امریکی فوجیوں کے نکالے جانے کے سلسلے میں کسی طرح کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ سامعین، ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔
عزیز سامعین، پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 30 دے 5 جمادی ثانی اور 19 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم تاریخی واقعات پر مشتمل ہے۔ پانچ جمادی ثانی سن 428 ہجری قمری کو مشہور ایرانی شاعر اور مصنف ابو الحسن مہیار دہلوی کا انتقال ہوا۔ وہ پہلے زرتشتی تھے، لیکن اپنے استاد عظیم عالم دین سید رضی کی رہنمائی اور ارشادات سے متاثر ہو کر انہوں نے دین اسلام قبول کر لیا۔ دہلوی نے ایک عرصے تک سید رضی سے علم حاصل کیا اور شاعری کا فن سیکھا۔ بعد ازاں وہ اپنے وقت کے بڑے اور عظیم شعرا میں شمار ہونے لگے۔ انہوں نے دین اسلام کے پیشواؤں کی مدح میں بہت سے اشعار کہے ہیں۔ ابو الحسن مہیار دہلوی کی کتابوں میں ان کے دیوان کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے، جو 4 جلدوں میں عربی زبان میں ہے۔ 19 جنوری سن 1839 عیسوی کو فرانس کے معروف مصور پال سیزان فرانس کے ایک چھوٹے سے قصبے میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں ہی ان کی دوستی ایمل زولا سے ہو گئی، جو بعد میں فرانس کے بہت معروف مصنف ہوئے، جنہوں نے سیزان کی زندگی اور مصوری پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ سن 1858 میں ایمل زولا پیرس منتقل ہو گئے تو سن 1861 میں سیزان بھی پیرس چلے گئے اور باقاعدہ مصوری سیکھنی شروع کر دی۔ سن 1895 میں انہیں شہرت ملنی شروع ہوئی۔ اسی سال ان کی پینٹنگوں کی ایک نمائش ہوئی اور دوسرے مصوروں نے بھی ان کی مصوری کی اہمیت کو سمجھنا شروع کر دیا۔19 جنوری سن 1736 کو برطانوی سائنسداں اور بھاپ کے انجن کے موجد جیمس واٹ پیدا ہوئے۔ وہ غربت کی وجہ سے دن میں کام کرتے تھے اور راتوں کو سائنسی تحقیقات میں مصروف رہتے تھے۔ جیمس واٹ کا خیال تھا کہ بھاپ کی قوت صنعتی ترقی میں انسان کی بہت بڑی خدمت کر سکتی ہے۔ یوں انہوں نے پہلا بھاپ کا انجن ایجاد کیا۔ سن 1357 ہجری شمسی کو امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی ایران واپسی کی خبر وسیع پیمانے پر شائع ہوئی۔ اس خبر کے منظر عام پر آتے ہی ایرانی عوام کے جوش و خروش میں بے پناہ اضافہ ہو گیا اور امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے استقبال کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں۔ دوسری جانب امام خمینی کی طرف سے ایران واپسی کے فیصلے کے اعلان سے شاہ کی حکومت کے کارندوں میں سخت اضطراب پیدا ہو گیا۔ ان میں سے بہت سے استعفیٰ دینے اور ایران سے فرار ہونے پر مجبور ہو گئے۔ شاہ کی حکومت سے وابستہ بعض فوجیوں نے بھی نہتے عوام پر حملہ کر کے پہلوی حکومت کو بچانے کی آخری کوشش کی، لیکن کارآمد ثابت نہیں ہوئی، بلکہ کامیابی کے حصول کے لیے ایرانی عوام کے ارادے مزید پختہ ہو گئے۔ سن 1373 ہجری شمسی کو اسلامی جمہوریہ ایران کے پہلے وزیراعظم مہدی بازرگان کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1286 ہجری شمسی میں تہران میں پیدا ہوئے تھے اور یونیورسٹی کی تعلیم کے لیے پیرس چلے گئے، جہاں انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی کی ڈگری کے ساتھ اپنی تعلیم مکمل کی۔ مہدی بازرگان نے تیل کی صنعت کو قومیائے جانے کے دوران اپنی سیاسی سرگرمیاں شروع کیں اور 28 مرداد سن 1332 ہجری شمسی کے کودتا کے بعد ان کو گرفتار کر کے جلا وطن کر دیا گیا۔ مہدی بازرگان نے رہائی کے بعد اپنے کچھ ساتھیوں کی مدد سے محاذ آزادی ایران یا لبریشن موومنٹ آف ایران کی بنیاد ڈالی۔ سن 1334 ہجری شمسی کے بعد شاہی حکومت کے خلاف کام کرنے کی وجہ سے حکومت نے اس محاذ کے رہنماؤں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ مہدی بازرگان اسلامی انقلاب سے کچھ پہلے انقلابی کونسل کے رکن بنے اور اس کونسل کی تجویز پر عبوری حکومت کی تشکیل پر مامور ہوئے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات سے بنیادی اختلاف اور عبوری حکومت میں انقلاب مخالف عناصر کے شامل ہونے کی وجہ سے یہ عبوری حکومت 9 مہینے سے زیادہ نہیں چل سکی۔ مہدی بازرگان 87 سال کی عمر میں دل کے عارضے میں انتقال کر گئے۔ جنوری سن 2010 عیسوی کو اسرائیلی خفیہ تنظیم موساد کے ایجنٹوں نے فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس کے ایک اہم کمانڈر محمود المبہو کو دبئی میں شہید کر دیا۔ موساد کے ایجنٹ یورپ کے کئی ممالک کے جعلی پاسپورٹوں پر دبئی پہنچے تھے۔ محمود المبہو سن 1960 میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ حماس کی فوجی شاخ عز الدین قسام برگیڈ کے بانیوں میں شامل تھے اور غاصب اسرائیلی حکومت نے کئی بار ان پر ناکام قاتلانہ حملہ کرایا تھا۔ محمود المبہو کی شہادت کے کئی مہینے کے بعد غاصب اسرائیلی حکومت نے ان پر حملے کا اعتراف کیا اور ان کے قتل کی ذمہ داری قبول کی۔ اس مجرمانہ کارروائی سے ثابت ہو گیا کہ غاصب اسرائیلی حکومت مغربی حکومتوں کی حمایت سے دیگر ممالک میں بھی فلسطینی مجاہدین کو قتل کرنے سے گریز نہیں کرتی۔ اور اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، صدائے اسلامی جمہوریہ ایران۔ سامعین، اب لیجئے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سماعت فرمائیے۔
الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، بدل جائے۔ مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے، مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے۔ مجھے نہ سروری نہ بادشاہی کی تمنا ہے، مجھے نہ سروری نہ بادشاہی کی تمنا ہے، تیرے گدائی مجھ کو مل جائے، تیرے محبوب کے در کی گدائی مجھ کو مل جائے۔ الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، نئی ٹلتے اندھیرے بے کلی کے قلب عشرت سے، قلب عشرت سے اسے بھی اپنے جلووں کا بس اب دیدار مل جائے، اسے بھی اپنے جلووں کا بس اب دیدار مل جائے۔ الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے۔
ابھی آپ سامعین ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
سامعین، آپ ہماری نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے موبائل پر براہ راست سن سکتے ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کی آرکائیو سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ جی سامعین، یہ تھی ریڈیو تہران اردو سروس کی صبح کی نشریات۔ دوسری مجلس کے ساتھ پاکستان کے وقت کے مطابق شام 5:50 اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 6:20 پر ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک ہمیں اجازت دیں اور سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والحمد حقہ کما یستحق حمدا کثیرا، وأعوذ به من شر نفسی، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري، اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وهب لي في الثلاثاء ثلاثا، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا غما إلا أذهبته، ولا عدوا إلا دفعته، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، أستدفع كل مكروه أوله سخطه، وأستجلب كل محبوب أوله رضا، فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان، برحمتك يا أرحم الراحمين۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ہم خدا کے لیے ہے اور ہم اسی کا حق ہے، جیسا کہ حمد کثیر اسی کے لیے شایع ہے، اور میں اپنے نفس کے شر سے اس کی پناہ چاہتا ہوں۔ بے شک نفس برائی پر اکسانے والا ہے، مگر یہ کہ میرا رب رحم کرے اور اسی کی پناہ لیتا ہوں شیطان کے شر سے،
جو میرے لیے ایک گناہ پر دوسرے گناہ کا اضافہ کرتا رہتا ہے۔ میں ہر جابر، بدکار اور ظالم حکمران اور قوی دشمن کے مقابل خدا سے تحفظ چاہتا ہوں۔ اے ماں، مجھے اپنے گروہ میں قرار دے، کیونکہ تیرا گروہ ہی غالب رہنے والا ہے، اور مجھے اپنے گروہ میں قرار دے، کیونکہ تیرا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے، اور مجھے اپنے دوستوں میں شامل کر لے، کیونکہ تیرے دوستوں کو ہی کچھ بھی خوف اور حزن و رنج نہ ہوگا۔ اے معبود، میرے دین میں بہتری فرما دے، کیونکہ یہ میری ذات کا نگہبان ہے، اور میری آخرت کو سوار دے، کہ وہ میرا پکا ٹھکانہ ہے، اور وہ پس لوگوں سے فرار کر جانے کی جگہ ہے، اور میری زندگی میں ہر خیر و نیکی کو بڑھا دے، اور میری موت کو ہر برائی سے بچ جانے کا ذریعہ قرار دے۔ اے معبود، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت فرما، جو نبیوں کے خاتم ہیں اور جن پر آ کر رسولوں کی تعداد پوری ہوئی، اور ان کی پاک و پاکیزہ آل پر اور ان کے صاحب عزت اصحاب پر بھی رحمت فرما، اور منگل کے یوم مجھے تین چیزیں عطا کر۔ میرا ہر ایک گناہ بخش دے، اور میرا ہر رنج دور کر دے، اور میرے ہر دشمن کو مجھ سے ہٹا دے۔ خدا کے نام سے کہ جو بہترین نام ہے، اس کے نام سے جو زمین و آسمان کو زندہ رکھنے والا ہے، میں اپنے آپ سے ہر مکر کا دفیہ چاہتا ہوں کہ جس کا آغاز خدا کا غضب ہے، اور ہر محبوب چیز کو چاہتا ہوں کہ اس کا آغاز رضا الہی ہے۔ بس اے احسان کے مالک، میرا خاتمہ اپنی طرف سے بخشش کے ساتھ فرما۔